الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجزى به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پچھلے ہفتے جو موضوع ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ جو کچھ انسان کو ملتا ہے اس کی ضروریات میں سے ہوتا ہے اس کی بقا کے لیے اس کی نشو و نما کے لیے چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ جسمانی ہو وہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں ہمارے پالنے والے ہیں اور پالنے والا اس کو کہتے ہیں جو کسی کو اس کی تمام ضروریات پہنچا کر کے درجہ بدرجہ نقطۂ کمال تک لے کے آتا ہے۔ نقطۂ کمال کوئی ایک ایبسلیوٹ لیول نہیں ہے کہ جس کے اوپر کے ہر ایک انسان کو یا ہر ایک مخلوق کو لے کر کے آنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قدر میں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ نقطۂ کمال ہر ایک کے لیے الگ الگ سیٹ ہوا ہوا ہے کہ اس نے یہاں تک پہنچنا ہے، اس نے فلانے تک پہنچنا ہے، اس نے فلانے لمٹ تک پہنچنا ہے۔ بہت آسان سی مثال کہ کسی نے 5 فٹ کے قد تک پہنچنا ہے تو اب اس کو جو غذا ملے گی، جو نرشمنٹ، کھانا پینا، تو وہ اس حد تک ملے گا اور اس کے باڈی سیلز اس حد تک بنیں گے کہ جس حد تک کہ وہ 5 فٹ تک پہنچ جائے۔ اس کا قد 5 فٹ سے اوپر نہیں جانے والا ہے۔ تو اس کا نقطۂ کمال کیا ہے؟ 5 فٹ کا قد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے اس کا نقطۂ کمال یہ ہے۔ اسی طریقے سے جو لباس ہے، کسی کا لباس اس درجے تک نقطۂ کمال پہنچے گا، کسی کا گھر نقطۂ کمال کہ اس کے پاس ایک 2 بیڈ روم فرنشڈ اپارٹمنٹ اچھی سہولیات کے ساتھ، یہ اس کا نقطۂ کمال ہے۔ تو یہاں تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں اس کو درکار ہیں، 2 بیڈ روم فرنشڈ اپارٹمنٹ تک پہنچنے کے لیے گھر کے لحاظ سے اس کو جو چیزیں درکار ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں اس تک پہنچائیں گے، اس کو ملتی رہیں گی۔ پہلے اس کو چھوٹی سی کوئی جاب ملے گی، کچھ کمائے گا، خرچ کرے گا، باقی سیو کرے گا، پھر اور جاب ملے گی، کچھ کمائے گا، خرچ کرے گا، باقی سیو کرے گا، حتیٰ کہ کرتے 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 اس کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ یہ اس طرح کا ایک اپارٹمنٹ خریدنے کے قابل ہو جائے گا اور اس کا یہ مالک ہو جائے گا۔ یہ اس کا نقطۂ کمال ہے۔ اب اس نے اسی اپارٹمنٹ میں رہنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی نے ختم ہو جانا ہے۔ تو اپنے نقطۂ کمال تک پہنچ گیا۔ تو نقطۂ کمال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک نے جو ہے وہ کسی موضوع میں یا کسی سبجیکٹ کے اندر ایک بہت اونچے لیول تک پہنچنا ہے۔ ہر ایک نے روحانیت میں انبیاء کے درجے تک پہنچنا ہے، اولیاء کاملین کے درجے تک پہنچنا ہے، تو وہ کہلائے گا نقطۂ کمال۔ خیر، بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ رب ہیں اور اس طریقے سے اپنی مخلوق کو نقطۂ کمال تک پہنچاتے ہیں اس کی ضروریات پوری کر کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 2 اسباب کے نظام بنائے، اور وہ اسباب کے نظام، ایک نظام کہلاتا ہے شیاطین کا نظام، شیطان۔ وہ یہ کرتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ جو ضروریات ہیں تمہاری، یہ تم نے خود سے ساری پوری کرنی ہے، اب تم جو بھی طریقہ استعمال کرو ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، یہ تمہاری ضرورت ہے، تمہاری نیڈ ہے، تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس میں وہ شریعت کی پابندیوں کو انسان کی نگاہ سے اوجھل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بس بائی ہک اور بائی کروک تم اپنی ضروریات پوری کرو، کیونکہ تم نے اس دنیا میں رہنا ہے، ایک عزت کی زندگی گزارنی ہے، ایک اچھی زندگی گزارنی ہے، تو وہ شریعت کو نگاہوں سے اوجھل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اسباب کا جو دوسرا نظام رکھا وہ اپنے نیک بندوں کا رکھا، کہ جو اس حقیقت کو ہمیں سمجھاتے بھی ہیں، علم دیتے ہیں کہ یہ جو تم نے ضروریات پوری کرنی ہے تو یہ صرف ایک محدود دائرے میں رہ کے پوری کرنی ہے، تم نے اس دائرے سے تجاوز نہیں کرنا ہے، تم نے یہ صرف اسباب کے درجے میں پوری کرنی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اسباب اختیار کرو، تم محنت کرو، تم غور و فکر کرو، تم پلاننگ کرو، تم سیونگ کرو، تم انویسٹمنٹ کرو، یہ ساری چیزیں تم کرو، اسباب کے درجے میں کرو، لیکن اپنی نگاہ جو ہے وہ مسبب الاسباب سے ہٹنے نہ دینا، یہ مت سمجھنا شروع کر دینا کہ اسباب ہوں گے تو کام بنے گا، اسباب نہیں ہوں گے تو کام نہیں بنے گا، مجھے کھانا نہیں ملے گا، مجھے پانی نہیں ملے گا، مجھے گھر نہیں ملے گا، مجھے سواری نہیں ملے گی، مجھے عزت نہیں ملے گی، مجھے مرتبہ نہیں ملے گا، منصب نہیں ملے گا، حتیٰ کہ یہاں تک بات جاتی ہے کہ اگر میں خود سب کچھ نہیں کروں گا تو مجھے نیک اعمال بھی نہیں ملیں گے، نیک اعمال کے لیے بھی جیسے کرتے ہیں نا، حجر اسود کو بوسا دینا گناہ کا عمل ہے، ملتزم پر چمٹنا گناہ کا عمل ہے، خالصتاً نیک عمل ہے، لیکن کرتے کیا ہیں، ہم وہاں پہ جاتے ہیں، ادھر ایک کو ٹھڈا مارا، ادھر دوسرے کو دھکا دیا، ادھر تیسرے کی جو ہے وہ کپڑے پکڑ کے کھینچے، اور جا کر کے حجر اسود کو بوسا دے کر کے آتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ میں نے نیک عمل کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے، چاہے میں کسی کی عزت خراب کروں، چاہے میں کسی کی صحت خراب کروں، چاہے میں کسی کو تکلیف دوں، نہیں، میں نے یہ نیک عمل کرنا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ کام ہم سے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی توفیق پر نہیں چھوڑا، کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیں گے تو میں بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے ہوئے جا کر کے وہاں پہ بوسہ دے کر کے آؤں گا، نہیں، میں نے کرنا ہے، میں نے یہ عمل کرنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ تو کوئی یہاں پر کمانے کی تو بات نہیں ہو رہی، یہاں پر کوئی دنیاوی بات تو نہیں ہو رہی کہ جی دنیا کے اندر ہی صرف ہم اللہ کو بھولتے ہیں، نہیں، ہم خالصتاً دین میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں، اللہ کے گھر کے سامنے جا کر کے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ ہم اللہ کو بھولتے ہیں، ہم شریعت کو اور سنت کو بالائے طاق رکھتے ہیں۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ یہی وجہ کہ ہماری نظر اللہ کے اوپر سے ہٹ کر کے اپنے اوپر پڑ چکی ہوتی ہے کہ جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے، اور پھر اسباب کے درجے میں ریزن کیا بنتی ہے اس کی، کہ ہمیں کوئی یاد دلانے والا نہیں ہوتا، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ جی اب آپ جائیں گے حجر اسود کو بوسہ دیں گے، ملتزم سے چمٹ کے دعا مانگیں گے، تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھ کر کے جانا ہے، آپ دھکم پیل کر کے وہاں نہیں جائیں گے، یہ ہے علم، یہ کسی استاد نے دینا ہوتا ہے، وہاں جانے سے پہلے یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ میں حجر اسود پر بوسہ دینے میں کن کن باتوں کا خیال رکھوں، اور پھر جب کبھی کئی غلطی ہو گئی، کیونکہ انسان کسی سچویشن میں پھنستا ہے، بھول جاتا ہے، اس کی نگاہ سے بات اوجھل ہو جاتی ہے، شیطان اوجھل کروا دیتا ہے، وہ تو حجر اسود پر بھی موجود ہے، یہ کوئی تھوڑی ہے کہ کعبۃ اللہ کے سامنے شیطان جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ چھٹی پہ چلا جاتا ہے وہاں پر، کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے ابھی شیطان آپ سے فارغ ہے، وہ کہیں اور پہ کام کر رہا ہے، وہ تو وہاں بھی موجود ہے۔ تو اب غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے بھول ہو جاتی ہے، تو اب کوئی بعد میں بتانے والا ہو کہ جی آپ کیا کر کے آئے ہیں وہاں پر، آپ نے یہ حرکت کری کیسے، یا تو ان سے جا کے معافی مانگے جن کو کہ آپ نے دھکے دیے، اور اگر نہیں مانگ سکتے تو کم از کم اللہ تعالی سے خود معافی مانگیں، اور ان کے لیے دعا کریں کہ جن کو میں اذیت پہنچا کر کے آیا ہوں، اے اللہ میری طرف سے ان کو کوئی اپنی نعمت دے کر کے میری گلو خلاصی کروا دینا قیامت کے دن، کہ وہ میری گردن نہ پکڑ سکیں، تو یہ تو کوئی بتانے والا ہوگا، کوئی یاد کرانے والا ہوگا ہماری زندگی کے اندر، تب ایسا ہوگا نا. لیکن ہم تو اس سے فارغ ہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو اس سے بالکل انڈیپینڈنٹ بنا کے رکھا ہوا ہے. تو اسی وجہ سے ہم ان سنگین غلطیوں کا مرتکب ہوتے ہیں، چاہے دینی معاملہ ہو چاہے دنیاوی معاملہ ہو. تو اسی طریقے سے اس بات کو تھوڑا آگے چلاتے ہوئے کہ اللہ والے ہمیں یہ بات بتاتے بھی ہیں اور یہ بات پھر ریمائنڈ بھی کرواتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے کہ اگر تم اللہ تعالی کی نافرمانی کرو گے تو اس کا وبال تمہارے اوپر آئے گا. وبال گناہ کا آ کر رہے گا. یہ علم حاصل کرنا اور پھر اس کی یاد دہانیاں کرواتے رہنا یہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ دوسرا جو نظام ہے شیطان کا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ وہی کرتا ہے جو کہ روز اول سے کرتا چلا آ رہا ہے. ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ اما حوا کو اس نے یہی پٹی پڑھائی تھی کہ اس درخت کا پھل کھا لو، کچھ نہیں ہوتا، نقصان کوئی نہیں ہونے والا تمہیں، وبال کوئی نہیں آنے والا تمہارے اوپر، تم کھا لو. اور پھر مزید اس بات کو انفورس کرنے کے لیے کہ کچھ نہیں ہونے والا، اکثر بچوں کی زبان سے بھی ہمیں سننا پڑتا ہے کچھ نہیں ہوتا، تو وہی شیطان کی بات کہ کچھ نہیں ہوتا. تو اب اس کو مزید انفورس کرنے کے لیے آگے سے اور کہ اصل میں تو اس کو کھا کے تمہیں فائدہ ہوگا، تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے. تو اس طریقے سے وہ جھوٹ بول بول کر کے وہ ہمیں اس اصول سے ہمیں بھلواتا ہے یہ اصول کہ گناہ کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، گناہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے. یہ اللہ تعالی کا بنایا ہوا اصول ہے اور شیطان ہمیں اس کے برخلاف کچھ نہیں ہوتا کر لو، سبھی تو کرتے ہیں. تو ہمیں یہ حقیقتیں بار بار پھر یاد دلانے کی اپنے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی گناہ کا وبال ہر صورت آئے گا، چاہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہو یا ہمیں نظر نہ آ رہا ہو. ابھی نظر نہیں آ رہا، بعد میں نظر آئے گا، تھوڑی دیر بعد نظر آ سکتا ہے، چند دن بعد نظر آ سکتا ہے، چند سالوں بعد نظر آ سکتا ہے، اور اگر اس دنیا میں نظر نہیں بھی آیا تو قبر میں جا کر کے نظر آ سکتا ہے، قیامت کے دن نظر آ سکتا ہے، آئے گا. مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، یہ ایک ایسا کنفرم اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جس سے کہ کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. تو گناہ کا کیا یہ وبال کم ہے اگر کوئی اور کانسیکوینسز نظر نہیں بھی آ رہے ظاہری طور پر، کہ انسان کے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ لکھے جا رہے ہیں، گناہوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے اور قیامت کے دن اس نامہ اعمال کا حساب ہوگا، اس کو تولا جائے گا. صرف کلمہ پڑھ کر کے یہ گناہ معاف نہیں ہو جائیں گے، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ وہ کلمے کی بنیاد پر جو بچت ہوگی وہ پہلی والی بچت ہوگی، کہ کلمہ ہے تو کافروں کے ساتھ ومتاز الیوم ایوہ المجرمون کا مزدہ نہیں سنایا جائے گا. اب جی چلے ایمان والے ہیں سائٹ پہ ہو جائیں، اب آپ کا دوبارہ سے وزن ہوگا، اب آپ کے گناہ تولے جائیں گے جو اس دنیا میں کرتے ہوئے آئے تھے. تو صرف نام اعمال کے اندر لکھا جانا ہی یہی اتنی بڑی مصیبت ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ تعالی کے سامنے. کیا کریں گے اس دن جب شرمندگی اٹھانی پڑے گی؟ اور یہ تو بہت ہی ہلکا لفظ لگتا ہے، آج کل تو شرم نام کی کوئی چیز ہی ختم ہو گئی ہے، نہ مرد نہ عورت، تو اس وجہ سے شرمندگی کا لفظ ہمارے بزرگ استعمال کیا کرتے تھے، ہمیں تو لگتا ہے نعوذ باللہ جیسے ہمارے لیے ارریلیونٹ ہو گیا ہے، کیونکہ شرم نام کی کوئی چیز پتہ ہی نہیں ہے اب ہمیں کیا ہوتی ہے. تو قیامت کے دن کی رسوائی، قیامت کے دن کی ذلت، قیامت کے دن کی تکلیفیں، اور پھر آگے کیا کیا مرحلے ہوں گے وہ الگ تفصیل ہے. پھر اس کے بعد ایک اور کانسیکوینس جو کہ ہمارے اوپر نمودار ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر، اس کی روح کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. اگر توبہ کرے تب وہ دھلتا ہے، نہیں کرے تو وہ قائم رہتا ہے. پھر اگلا گناہ کرتا ہے، دوسرا سیاہ داغ، پھر گناہ کرتا ہے، تیسرا سیاہ داغ، حتیٰ کہ یہ داغ بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں، اس کا پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. اب جب قلب سیاہ ہو گیا گناہوں کے اثر کی وجہ سے، گناہوں کے داغوں کی وجہ سے، تو اب اس کا کیا دل لگے گا نیکی کے اندر؟ اس کی کیا نیت بنے گی اللہ کی رضا کی خاطر؟ اس کا کیا قرآن کے اندر دل لگے گا؟ کیا چیز اس کو روکے گی جب اس کو گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہوگی جو کہ چاروں طرف سے مستقل ہمارے اوپر بارش ہو رہی ہوتی ہے، چاروں طرف سے؟ تو جس کا دل سیاہ ہو چکا ہو گناہ کر کر کے، سمجھ رہا ہے کہ جی کچھ ہو نہیں رہا، کوئی میری زندگی کے اندر ابھی تک طوفان نہیں آیا، ابھی تک مار نہیں پڑی، لیکن دل تو سیاہ ہو رہا ہے نا. اب جب گناہوں کی دعوت ہوگی آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے، اس لیے کہ دل اتنا گندا ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ گناہ کی دعوت کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا. بلکہ انسان کا نفس مضبوط ہو چکا ہے، اب اس کا نفس اس کو بڑی آسانی کے ساتھ گناہ میں مبتلا کر دے گا. تو یہ دل کا سیاہ ہونا، یہ کیا کوئی وبال نہیں ہے؟ لیکن کیا وجہ کیا بنی؟ یہ ساری باتیں جو ہیں، مَن یَعْمَلْ سُوءًا یُجْزَ بِهِ، یہ تو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، اور دل کا سیاہ ہونا یہ تو حدیث مبارکہ کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن ہمیں تو نہ یہ باتیں پتا ہوتی ہیں، اور اگر پتا چل بھی جائیں تو ہمیں کوئی یاد دہانی کرانے والا نہیں ہوتا جو کہ ہمیں پہلے گناہ کے اوپر روکے، پہلے گناہ کے اوپر ٹوکے کہ یہ آپ نے کرا کیسے، ادھر ہی توبہ کروائے کہ یہ جو تم نے ایک کر لیا ہے دوسرا نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسی فادر فگر ہے ہماری زندگی کے اندر، پہلے گناہ کے اوپر وہ ہمیں ایسی تنبیہ کرے ہماری طبیعت ٹھیک ہو جائے اور ہم دوسرے سے بچ جائیں، تیسرا چوتھا پانچویں کی نوبت ہی نہ آئے؟ ایسا کوئی نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر. کسی کو ہم نے یہ مقام ہی نہیں دیا، کسی کو ہم نے ایسا مرتبہ ہی نہیں دیا کہ وہ ہماری اصلاح کر سکے. تو اس وجہ سے داغ کے داغ پڑے چلے جا رہے ہیں، نہ تو ہم کسی کو بتانا گوارا کرتے ہیں اور نہ ہمیں اس کی فکر پرواہ ہوتی ہے کہ جی اچھا اس سے بھی کچھ ہمیں نقصان ہونے والا ہے. وہ تو پتہ نہیں کوئی آندھی آئے گی، طوفان آئے گا، ہمارا گھر جو ہے نا وہ اڑ جائے گا، یا سیلاب آ کر کے جب ہم سب ہمارا سب کچھ بہا کے لے جائے گا تو پھر شاید ہمارا اسلام اس وقت کام آئے اور ہمیں یاد آئے کہ ہاں میں کیا کرتا پھر رہا تھا، شاید اللہ تعالی کی پکڑ آ گئی میرے پاس، میرے اوپر شاید اس قسم کی کوئی آندھی طوفان کے نتیجے میں ہمیں نقصان کا احساس ہو کہ ہاں بھائی شاید میرے گناہوں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. مولوی صاحب جو کہا کرتے تھے شاید وہ یہی بات کر رہے تھے جو میں نے جمعے میں کبھی بیان سنا تھا، لیکن اس وقت تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. اب پچھتاوے کیوں، کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اس کے بعد پچھتانے سے فائدہ نہیں ہوگا. تو ہمارا اعتماد نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں ہوتا. تو شیطان کہتا ہے کہ کر لو، کچھ بھی نہیں ہوتا، کر لو. تو اسی طریقے سے ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ جو کہ ہمارے گھرانوں کے اندر، یعنی دین دار مسلمان گھرانوں میں رائج ہے، وہ یہ ہے کہ بے پردگی کو گناہ نہیں سمجھتے، یا بے پردگی کی وجہ سے کیونکہ کوئی اوپر سے آسمانی بجلی کی کڑک نہیں آ رہی ہوتی، کوئی بہت ہی بری قسم کا کانسیکوینس ہمارے گھر کے اندر، ہمارے خاندان میں نمودار ابھی تک نہیں ہوا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، سبھی کرتے ہیں، اور ہو کیسے سکتا ہے، سب کی نگاہیں اتنی پاک ہیں، سب کے جذبات اتنے ستھرے ہیں کہ بے پردگی کے جو نقصانات مولوی حضرات بتایا کرتے ہیں ہمارا خاندان ان سے پاک ہے، ہمارے خاندان میں نہیں ہو سکتا، ہاں وہ گھٹیا قسم کے لوگوں میں ہوتا ہوگا، گندے قسم کے لوگوں میں، نجس قسم کے لوگوں میں، ہاں وہاں پہ یہ اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھائی جب یہ شریعت کا حکم ہے تو نامہ اعمال کے اندر گناہ کیوں نہیں لکھا جائے گا؟ دل کے اوپر سیاہ دھبے کیوں نہیں پڑ رہے ہوں گے؟ اور دنیا کے اندر اگر کوئی کانسیکوینس نہیں ہو رہا، کوئی سزا نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض نہیں ہو رہے، اور کیا یہ سزا کبھی بھی نہیں آ سکتی؟ تو اس کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہوتی ہے، یہ سزا کے اندر جو تاخیر ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ملنا۔ جب انسان اس طرح سے بغاوت پر اتر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف، اور یہ ڈھیل لمبی ہوتی جاتی ہے، اکثر لمبی ہوتی جاتی ہے، موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی دنیا کی زندگی میں اس رسی کو اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں، تان لیتے ہیں، اور اس کے کانسیکوینسز ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ہی یا تو اپنی حیات میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اپنی میں نہیں بھی آتی، اپنی اولاد میں نظر آتی ہیں، اولاد پھر اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن وجہ کیا بنی ہوتی ہے؟ وجہ اللہ کے حکموں کو ہلکا سمجھنا۔ ایک سے ایک ہم نا ڈائیگنوسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز ہو گئی تو اس کی وجہ جو ہے وہ ایسا کچھ دوسرا عمل بنا ہوگا، کچھ دوسرا عمل بنا ہوگا، عجیب عجیب ہماری ادھر ادھر نگاہیں جاتی ہیں۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہم نے کری تھی، اس طرف ہماری نگاہ ہی نہیں جا رہی ہوتی۔ اور کیوں نہیں جا رہی ہوتی؟ وہی شیطان ہماری نگاہ کو ہٹا رہا ہوتا ہے وہاں سے، اور اللہ کے بندے جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایسے ہیں ہی نہیں کہ جو ہمیں بتائیں کہ نہیں نہیں یہ شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اصل وجہ آپ کی یہ ہے کہ آپ نے گناہ کیا تھا اور توبہ نہیں کر رہی ابھی تک، اس کے اوپر کرے چلے جا رہے ہیں، کرے چلے جا رہے ہیں، مستقل کرے چلے جا رہے ہیں، تو وجہ تو وہ بن رہی ہے۔ تو عورت کی عفت و عصمت، یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی عورت کے اوپر کہ اپنی عظمت کی، اپنی اس عفت کی اور عصمت کی حفاظت کرنا، عصمت کی حفاظت کرنا۔ ہمارے حضرت نے ایک بیان میں اس بات کو کھولا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں چوری کے جرم کا تذکرہ کیا تو وہاں پر فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ جو چور، چوری کرنے والا مرد ہے اور چوری کرنے والی عورت ہے، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ لیکن جہاں پر زنا کے جرم کا تذکرہ کیا وہاں پر فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، کہ جو زنا کرنے والی عورت ہے اور زنا کرنے والا مرد ہے، ان دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ تو یہاں پر ترتیب کیوں بدل دی؟ مرد کا تذکرہ ویسے تو ہر جگہ پہلے آتا ہے، اس کے اوپر بار اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ وجہ بیان کرتے ہیں نا کہ مرد کا کیوں ہر مرتبہ ذکر آتا ہے، کیوں اس کو عورت کے اوپر ایک درجہ دیا؟ کیونکہ وہ ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا، اس کی گردن ماری جائے گی، اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے مرد کا درجہ اللہ تعالیٰ نے اوپر رکھا، پہلے اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس جرم کے اندر عورت کا تذکرہ پہلے کیوں کیا؟ عزت کی حفاظت، عصمت کی حفاظت، یہ عورت کی ذمہ داری ہے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ترتیب بدل دی اپنے قرآن کے اندر۔ تو یہ عورت کا جہاد ہے۔ اب عورتوں کے اوپر ایک اچھا آرگیومنٹ ہم سے ہی ملا، ویسے ویسے آیا نہ ہو، نہ آیا ہو، کہ مرد نے بھی تو جہاد چھوڑ دیا تو ہم نے بھی جہاد چھوڑ دیا، وہ کون سا کرتے ہیں؟ تو بھائی وہ نہیں کرتے ہیں تو ذلیل و رسوا بھی تو وہی ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی مار بھی تو انہی پہ پڑتی ہے نا، اگر وہ جہاد نہیں کرتے، وہ کام نہیں کرتے جو ان کے کرنے کی ذمہ داری تھی، تو کیا آپ سے یہ ایکسکیوز ایکسیپٹ کر لیا جائے گا؟ نہیں۔ جس طرح ان کو مار پڑ رہی ہے، آپ کو بھی مار پڑے گی۔ اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھنے کی مار، آپ بھی اس سے نہیں بچ سکیں۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، آپ بھی اللہ کی بندی ہیں، آپ کو بھی اللہ نے انسان بنایا۔ بلکہ خواتین کی کلاس کے اندر تو وہ چل بھی رہی ہے سورہ آراف کی تفسیر، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو دونوں کو ایک ساتھ ڈیول کا صیغہ استعمال کر کے ہر چیز کے اندر دونوں کو، تم یہ ایسے کرو، تم یہ ایسے کرو، تم ایسے نہ کرنا، تم اگر یہ کرو گے تو تم دونوں کے اوپر ایسا معاملہ ہوگا، دونوں دونوں دونوں۔ تو شریعت کے احکامات کے اندر دو کو الگ الگ نہیں کیا، ہاں کسی کے اندر کسی کی زیادہ کسی کی کم، لیکن ہیں دونوں کے دونوں شامل اس کے اندر۔ تو جس طرح اس کے اوپر حکم ہے اس کے کرنے کا کام، اسی طرح آپ کے اوپر حکم ہے آپ کے کرنے کا کام۔ تو یہ عورت کا جہاد ہے کہ وہ اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرے۔ ہمارے حضرت نے بڑی اچھی اچھی مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھایا۔ کوئی بیان تھا غالباً امریکہ میں، خواتین میں بیان تھا، وہ اس آجز نے دوبارہ پڑھا تو ایک مثال دی کہ ایک نابینا صاحب تھے، وہ رات کی تاریکی کے اندر نا گڑھا اٹھا کر کے، پانی سے بھر کر کے گڑھا اٹھا کر کے اپنے سر پہ جا رہے تھے، اور ہاتھ میں انہوں نے ایک چراغ پکڑا ہوا تھا۔ تو کسی نے ان کو دیکھا تو کہا کہ بھائی آپ تو آنکھوں سے اندھے ہیں، آپ کو تو اس چراغ کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو ویسے ہی فیل کر کے، جو اللہ تعالیٰ سکس سینس دے دیتے ہیں اندھے لوگوں کو، تو وہ سکس سینس کے ذریعے سے وہ اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، عادت ہو جاتی ہے ان کو، تو آپ کیوں چراغ لے کر کے جا رہے ہیں؟ تو اس نابینا نے جواب دیا کہ بے شک مجھے اس چراغ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو میرے سر کے اوپر گھڑا ہے یہ تو قیمتی چیز ہے نا، میں اتنا دور سے بھر کر کے لایا ہوں، تو اس گھڑے کی حفاظت یہ میری پرائیورٹی ہے۔ تو جو بینا لوگ ہیں، جن کے پاس آنکھیں ہیں، ان کے پاس یہ سکس سینس نہیں ہے جو میرے پاس ہے، جو اندھیرے میں راستہ بتا دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی آنکھوں والا اگر اندھیری کی وجہ سے مجھ سے ٹکرائے گا، اس کا تو نقصان ہوگا سو ہوگا، میرا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ میرے گھڑے میں اتنی میں نے محنت سے جو پانی بھرا ہے، اس کی حفاظت کری ہے، وہ سارا کا سارا ٹوٹ کے نیچے گر جائے گا، نیچے گر کے ٹوٹ جائے گا، تو اس وجہ سے میں نے چراغ رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت نے فرمایا کہ عورت کو اپنی عفت و عزت کی خود حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ یہ بے وقوفے کے آرگیومنٹس نہیں چلتے کہ مرد اپنی نگاہوں کو نیچا کیوں نہیں رکھتے، وہ کیوں نہیں اپنی عزت کی حفاظت کرتے، وہ ہمیں کیوں دیکھتے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ تو صحابیات کا یہ معاملہ تھا، ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر صحن میں بیٹھ کر کے کبھی تسبیح و تحلیل وغیرہ کیا کرتی تھیں، تو اپنا چہرہ دروازے کی طرف نہیں رکھتی تھی، بلکہ چہرہ اندر کی طرف رخ پھیر کر کے بیٹھا کرتی تھی کہ کیا پتا دروازے کی کسی دراڑ سے کوئی اندر دیکھنا شروع کر دے۔ تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی پردے کا اتنا انتظام کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال دی تھی کہ اگر آپ $10,000 اپنے ساتھ لے کر کے کہیں جا رہی ہیں، حج کے اوپر گئیں ہوٹل کے اندر، وہ $10,000 جو ہے وہ آپ ایسے میز کے اوپر رکھ کر کے نہیں چلی جائیں گی، بلکہ یا تو آپ اس کو ساتھ لے کر کے کسی اچھے سے پرس کے اندر چھپا کر کے لے کر کے جائیں گی، یا کسی لاک اینڈ سیف کے اندر اس کو رکھ کر کے جائیں گی، کیونکہ وہ چیز آپ کے لیے قیمتی ہے، آپ اس کو نمائش کرتے ہوئے نہیں پھریں گی۔ بالکل اسی طریقے سے جس عورت کے لیے اپنی عزت اور ناموس قیمتی ہوتی ہے، پھر وہ اپنی نمائش نہیں کرتی دوسروں کے سامنے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہم اگر پردہ کرتی بھی ہیں ہماری عورتیں دینداروں کی، تو وہ بھی باہر کی حد تک، اور ایک عجیب ٹرم بنا لی ہے، ایک ہوتا ہے پردہ اور ایک ہوتا ہے شری پردہ۔ ذرا غور کرنا چاہیے ہمیں چیزوں کے اوپر، وہ ہم کرتے نہیں ہیں، ٹائم نہیں ہے اصل میں، سوشل میڈیا کے بعد بچے گا کچھ تو غور کریں گے پھر۔ تو ایک ہے جی پردہ اور دوسرا ہے جی شری پردہ۔ تو اب یہ بتائیں کہ جی کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ دو؟ ایک اگر شری پردہ ہے تو پھر دوسرے کو کیا کہیں گے؟ غیر شری پردہ۔ تو یہ غیر شری پردہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو جی شری پردہ یہ ہوتا ہے، نہیں پردہ یہ ہوتا ہے کہ گھر سے باہر نکلتی ہوں تو چادر لے کے نکلتی ہوں، گھر سے باہر نکلتی ہوں تو برقع پہن کر کے نکلتی ہوں، लेकिन घर के जो रिश्तेदार होते हैं तो उनसे तो पर्दा नहीं करती हूं, तो ये कहलाता है पर्दा। और जो अगर अपने कजन से और अपने नामहरम रिश्तेदारों से पर्दा करती हैं, वो कहती हैं जी ये शरी पर्दा कर रही हैं। तो शैतान भी क्या क्या यानी टर्म्स इजाद करवाता है हमसे ना, यानी ठीक है भाई कम से कम इतना नाम रखें गैर शरी पर्दा, तो फिर भी कुछ गुनाह का एहसास होगा, कुछ जुर्म का एहसास होगा, नहीं उसका नाम भी रखा है पर्दा, ताकि लगे हां मैं मेरी अचीवमेंट है मैं पर्दा कर रही हूं, यह ना एहसास हो कि जी मैं एक गैर शरी अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कर रही हूं, एहसास ही ना हो उसका। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अलकौरू मौतुन, या शायद मैं गलत पढ़ रहा हूं अलकुरू है, अलकौरू मौतुन, के देवर तो मौत है। जो शौहर का भाई होता है ना वो तो मौत है, और हमारे नजदीक वो हमारा सगा भाई होता है, हमारी औरतों के नजदीक सगा भाई है जी देवर का भाई, उससे तो पर्दे की जरूरत ही नहीं है, इतना पाकीजा है, इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, राज दुलारा है, मेरे काम भी सारे वो करता है, तो उससे तो मुझे हयात मिलती है। नबी अलैहिस्सलाम सलाम क्या फरमा रहे हैं, वो तो मौत है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि वो तो तुम्हारे घर का फर्द है, उसके साथ तो और ज्यादा मौके मिलते हैं तन्हाई के, और शैतान को और ज्यादा मौके मिलते हैं कि वो इसको हराम काम के अंदर इस्तेमाल करे इस ताल्लुक को। तो करीब को नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने ज्यादा खतरनाक बताया है, और हमने क्योंकि शैतान के मातहत रहते हैं इस वजह से हमने इस डेफिनेशन को बिल्कुल उल्टा कर दिया है, बाहर के लोगों से पर्दा करते हैं अंदर वालों से पर्दा नहीं करते। अब इसके ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस के वाकयात हैं वो तो ऐसे हैं कि बच्चों के सामने तो बयान भी नहीं किए जा सकते, इतना ही कर दिया उसी पे कुछ लोगों को फिक्र पड़ गई है कि बच्चे क्या कहेंगे उनसे जाकर के बाद में, तो आगे वाकयात फिर कैसे बयान करें। तो बात यही होती है कि हमें किस चीज पर एतमाद है। वो एक घिसा पिटा सा एक मौजू है आज के जमाने का कोरोना वाला, बहुत पहले ही आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन बात वही है कितना एतमाद है हमें। हम चांद पे भी चले जाएंगे ना तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाएंगे, ये हाल है हमारा, और अल्लाह ताला के सामने जाएंगे ना तो वहां पे ये मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जवाब क्या देंगे कि तुम्हें इतना एतमाद था उन तमाम जराए के ऊपर कि तुम एहतियाती तदाबीर वहां भी करते थे जहां पर के कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि तुम्हें वायरस लगे, तुम्हारी अपनी साइंस उसको प्रूव कर रही थी कि यह मुमकिन ही नहीं है, लेकिन तुम फिर भी सारी एहतियाती तदाबीर करते थे, और जहां तुम्हारी यह छोटी सी डेढ़ इंच की अकल जो है तुम्हें कहती थी कि कुछ नहीं होता इस गुनाह करने से कर लो, तो वहां पे तुम्हें कोई डिस्टेंसिंग, कोई मास्क, कोई बुरका, कोई निकाब, कुछ नहीं याद आता था वहां पर, क्या जवाब देंगे फिर अल्लाह ताला को? अल्लाह ताला को जवाब देना तो बहुत बात की बात है, इस दुनिया के अंदर ही ना हम किसी को जवाब नहीं दे सकते इस बात का। तो टॉपिक्स होते हैं मर्दों के लिए भी, कुछ टॉपिक्स होते हैं औरतों के लिए भी, तो पर्दा जो है ना ये है औरतों का टॉपिक खास तौर पर। अल्लाह ताला ने मर्द के ऊपर पर्दा फर्ज किया ही नहीं है, पर्दा औरत के ऊपर फर्ज किया है, और उसकी हिफाजत औरत को करनी है, ये उसकी इज्जत है, ये उसकी इफ्फत है, उसने खुद इसकी हिफाजत करनी है, चाहे उसका शौहर उसको ना भी करने दे ना तो भी उसको करना है। कैसे करना है इसके लिए पूछे उलमा से, पूछे कि मेरा शौहर नहीं करने दे रहा अब मैं कैसे करूं, वो तरीके समझाएंगे, वो तफसीलात बताएंगे, लेकिन ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरा तो शौहर नहीं करने देता था, اس دن تو فرعون کی بیوی آسیہ کو بھی حجت بنایا جا سکتا ہے ہمارے خلاف کہ اس کے شوہر سے زیادہ بڑا فرعون تھا تمہارا شوہر. آخری بات یہ کہ یہ اللہ تعالی کے ان وعیدوں کے اوپر اعتماد اور یقین یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے, مزید اس کی اہمیت اس دور کے اندر کتنی بڑھ گئی ہے کہ نہ صرف یہ بات ہم اپنے آپ کو ہر وقت یاد دلاتے رہیں کہ جھوٹ بولیں گے مار پڑے گی, 420 کریں گے مار پڑے گی, بچ نہیں سکتے. اسی طریقے سے اپنی اولادوں کو یہ بات بتائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت انٹرنیٹ کو ایک ایسی ضرورت بنا دیا گیا ہے کہ جس سے کہ آپ کا 6 سال کا 5 سال کا بچہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. ایسی ضرورت. ابھی تو زیادہ انفورسمنٹ ہو ہی نہیں ہے, ہونے والی ہے انفورسمنٹ, سکولوں کے بہانے تو ہو گئی ہے. ایوری 5-year-old 6-year-old ہیز ٹو ہیو اے ڈیوائس, ہے نا؟ اسکول کا کام کرنا ہے, اور اسکول کا کام کیسے کریں گے بھائی؟ انٹرنیٹ لگا ہوگا تو کریں گے نا. اب ایک معمولی سی ایپلیکیشن ہے جس کے اوپر کہ جی آپ کی بچے جو ہیں وہ قاری صاحب کو سناتے ہیں قرآن عظیم الشان. قاری صاحب گھر نہیں آ سکتے, قاری صاحب اویلیبل نہیں ہے, ہم نے ناقدری کری, قاری صاحب اللہ تعالی نے واپس بلا لیے, چلے گئے قاری صاحب یہاں سے. مفتی صاحب ناقدری کری, چلے گئے مفتی صاحب یہاں سے, اب جی دور بیٹھے ہوئے. تو جس ایپ کے اوپر بچہ مفتی صاحب کو قرآن عظیم الشان سنا رہا ہے, اسی ایپ کے اوپر بس ایک انگلی لگانے کی دیر ہے. مشائخ انگلی لگاتے ہیں نا, انٹرنیٹ کے اوپر بھی بس انگلی لگانی ہوتی ہے. انگلی لگائیں, اللہ رحم کرے پھر اس کے بعد. بڑوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, بچوں کو اللہ کرے نہ سمجھ میں آئی ہو, لیکن بات تو سمجھانی ہے نا, بتانی تو پڑے گی. تو اب یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا, یہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ بس نظر آ گیا نا, پھر اس کے بعد نہیں بچ سکتا. اگر 10 سال سے اوپر ہے اب نہیں بچ سکتا وہ, 10 سال سے نیچے ہے تو بھی ان کے لیے الگ بنائے ہوئے ہیں, جو چیزیں ان کے لیے اپلیکیبل نہیں ہیں تو ان کے لیے پھر وہ کیا تھا, موموز, کیا نام تھا اس کا, موموز ایڈونچر, وہ جو آتا تھا بیچ میں پاپ اپ, چھوٹے چھوٹے بچے وہ انٹرنیٹ کے اوپر کارٹون دیکھ رہے ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر مووی دیکھ رہے ہیں, کوئی اس طرح کی حلال قسم کی چیز, اور ادھر سے موموز چینل چیلنج آ گیا جی, اور وہ ایسے ڈرا رہا ہے بچوں کو کہ کچھ بچوں کا تو رپورٹ آئی تھی خودکشی کر لی پھر انہوں نے اسے ڈر کر کے, اور باقی جو ہے وہ سائیکولوجیکل مریض بھی بن گئے, اور باقیوں کو کسی اور نیکسٹ کم درجے کی چیز مل گئی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن سے کہ ہم ڈیل کر رہے ہیں, ہمارے بچے ڈیل کر رہے ہیں, تو کیسے بچیں گے ان چیزوں سے؟ ہمیں احساس ہے ان چیزوں کا, کچھ فکر ہے ان چیزوں کی؟ ہمیں تو جی فضائل بیان کرو, فضائل اعمال بہت عظیم الشان کتاب ہے, لیکن جہاں ایمان کی پڑھ چکی ہو نا کہ جی ایمان ہی بچ نہیں رہا, ادھر فضائل کدھر سے آئیں گے؟ فضائل کی کہاں باری آئے گی؟ لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں ان کو فضائل سناتے رہو خالی, تاکہ وہ جو کر رہے ہیں اس پہ اور خوش ہوتے رہیں کہ ہاں جی ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں, حالانکہ ادھر جو ہے نا وہ ایمان ختم ہو رہا ہوتا ہے, ادھر ہی گھر کے اندر حرام ہو رہا ہوتا ہے, بے حیائی پھیل رہی ہوتی ہے, اور ہم اس طرف نہیں دیکھنا چاہتے. تو انفارچونیٹلی یہ ریئل چیلنجز ہیں جن سے کہ ہم گزر رہے ہیں, اینڈ دس از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر. ابھی کوئی اس کے بہتری کے چانسز نظر نہیں آ رہے, روز ایسی انڈیکیشنز آتی ہیں کہ جس سے بات کنفرم ہو جاتی ہے اٹس گوئنگ ڈاؤن ہل, نیچے جا رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ, معاملہ نیچے جا رہا ہے. اس وقت اللہ تعالی کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہی وہ واحد چیز ہے جو کہ ہمیں ان حالات میں بچائے گی, اور بہت آسانی سے بچائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے بچنا. مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کے ساتھ یہ تعلق بنا کے نہیں رکھا ہوا ہے, ہم نے اللہ کے حکموں کو جو ہے وہ کم سمجھا ہوا ہے, کم تر سمجھا ہوا ہے. غیر اہم سمجھا ہوا ہے. عظمت نہیں دی ہوئی ہم نے اپنے پروردگار کو, تو ہمارا پروردگار پہ ہماری حفاظت اب تک کر رہا ہے, اس کا احسان ہے ہمارے اوپر. اب تک جو عزت بنی ہوئی ہے, جو لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں, کوئی ہمیں اپنی مجلس سے اٹھاتا نہیں ہے, دھکے دے کر کے نا باہر نہیں نکال دیتا, یہ کرم ہے ہمارے پروردگار کا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں, پہلے علم حاصل کریں ان چیزوں کا جس کے لیے ہم ٹائم نہیں نکال پاتے ہیں. ساری پرائیورٹیز ہماری ٹاپ پر ہوتی ہیں, قرآن ہماری پرائیورٹیز میں سے نہیں ہے. قرآن کو سمجھنا, قرآن کا علم حاصل کرنا, یہ ہماری پرائیورٹیز میں نہیں آتا. تو علم حاصل کریں ان چیزوں کا, اور اس کے بعد یاد دہانیوں کا نظام بنائیں اپنی زندگی کے اندر تاکہ یہ علم ہمیں یاد بھی رہا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی اور اعمال کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کو نماز کے بعد جانا بھی ہے, اس لیے مختصر دعا کر کے بس آج کی مجلس ختم کرتے ہیں. سبحان ربی العالی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, انك انت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اے کریم اقام, تیرے عاجز مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوش فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ, نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ, جادو ٹونے سے حفاظت فرما. اے اللہ, سفلی اعمال سے حفاظت فرما. اے اللہ, برے انجام سے حفاظت فرما. اے اللہ, علم حاصل کر کے جہالت کے کاموں سے حفاظت فرما. اے اللہ, ایمان کے بعد الحاد اور کفر سے حفاظت فرما. اے اللہ, نسبت کے مل جانے کے بعد نسبت کے چھن جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ, پہلے اپنی رضا عطا فرما, پھر موت نصیب فرما. اے اللہ, اپنے سامنے کھڑے ہونے کے لیے, اے اللہ, اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کی ہماری توفیق, ہمیں توفیقیں عطا فرما. اے اللہ, ہمیں قلب سلیم عطا فرما. اے اللہ, ہمیں عقل سلیم عطا فرما. اے اللہ, ہمیں بات کی سمجھ نصیب فرما. اے اللہ, ہمیں وقت کے مناسب حال صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, ہمیں انتشار سے محفوظ فرما. اے اللہ, قلبی انتشار سے محفوظ فرما. اے اللہ, جسمانی انتشار سے محفوظ فرما. اے اللہ, ماحول کے انتشار سے محفوظ فرما. اے اللہ, یکسوئی نصیب فرما. اے اللہ, ہمیں توجہ قلبی نصیب فرما. اے اللہ, ہمیں فنائے قلبی نصیب فرما. اے اللہ, اپنے مقبول بندے بندیوں میں ہمیں, ہمارے گھر والوں کو شامل فرما. اے اللہ, ہماری اولادوں کو شامل فرما. اے اللہ, ہماری, ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. فتنہ دجال سے حفاظت فرما. مال سے جمال سے حفاظت فرما. اے اللہ, بوڑھی عمر کے فتنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ, اپنی رحمت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہر قسم کی آزمائشوں سے, پریشانیوں سے, قرضوں سے, مرضوں سے حفاظت فرما. قلت سے, ذلت سے حفاظت فرما. اے اللہ, ہمیں جگ رسوائی سے حفاظت فرما. اے اللہ, جگ ہسائی سے حفاظت فرما. اے اللہ, دشمنوں کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ, حالات کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ, ہم تیرے کمزور ترین بندے ہیں. اے اللہ, یقیناً مشکل ترین حالات میں زندہ ہیں. اے اللہ, ایمانی فتنے کا شکار ہو رہے ہیں. اے اللہ, ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ, اعمال تو ویسے ہی کچھ نہیں تھے. اے اللہ, صرف ایمان ہی ایک ہماری آخری, اے اللہ, ایک آخری چیز رہ گئی, آخری امید ہے کہ اے اللہ, آپ بخشش فرما دیں گے. اے اللہ, کسی کی شفاعت مل مل جائے گی تو گناہوں کے اللہ انجام سے، گناہوں کی اس عذاب سے ہم بچ جائیں گے اے اللہ، لیکن اگر ایمان ہی نہ رہا تو اے اللہ کس کی شفاعت ملے گی؟ اے اللہ کون ہماری شفاعت کر سکے گا؟ اے اللہ آپ نے تو شفاعت کو بھی ایمان کے ساتھ مشروط کر دیا، اے اللہ ہم تو ایمان کے فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے اہل و عیال کے، گھر باہر کی اولاد کے، اے اللہ دوست احباب کی، پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دنیا کی لذتیں نہیں چاہیے، اے اللہ بس عزت کے ساتھ اے اللہ اس دنیا کی مختصر زندگی کو گزار دیجئے، اے اللہ اپنی توجہ کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ اپنی عافیت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا، اپنا گھر پیش کیا، اپنی فکریں پیش کریں، اے اللہ اپنا وقت پیش کیا، اے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے اساتذہ کرام، اے اللہ ہمارے والدین اور ہمارے مشائخ عظام، خصوصاً ہمارے شیخ حضرت مولانا پیوز الفقار احمد نقشبندی دان بکاتم کو بہترین اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين.